السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش ہے آج کے موضوع۔ آپ کی میزبان بہجت حاضر ہے بہت سے اہم اور حساس موضوعات لیے آج کے پروگرام کے ساتھ۔ میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں شنالی سین اور انجینئر ہیں جوگل۔ آپ اس پروگرام میں ہمارے ٹول فری نمبر پر ٹیلی فون کر کے شامل ہو سکتے ہیں، نمبر ہے 0800-7789-0800-7789۔ آج بھی پروگرام شروع کرتے ہوئے پاکستان اور جنوبی ایشیا سے کچھ اہم سٹوریز پر ہمارے ماہرین تجزیہ کریں گے۔ پاکستان میں سیل فون کے لیے قواعد و ضوابط کے بارے میں وزیر داخلہ کا بیان، ملک میں تشدد کے واقعات، افغانستان میں پولیس اور فوج کی طرف سے اتحاد کی افواج کے خلاف کارروائی، راکٹ حملے میں امریکی جنرل کے طیارے کو جزوی نقصان، اور یورپ اور مشرق وسطی سے ہم آغاز کریں گے ترکی میں بم دھماکے کا، شام سے اقوام متحدہ کے مبصر مشن کی واپسی اور آنے والے کل کے بارے میں، اور مصر میں ہونے والی تبدیلیوں کے خطے پر ممکن اثرات۔ آخر میں ہم بات کریں گے امریکہ میں انتخابی مہم کی موضوعات، حکمت عملی اور امکانات۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے سننے والوں کو یہ بتاتے چلیں کہ پاکستان کے معروف صحافی اور تجزیہ کار جو ہمارے پروگراموں میں باقاعدگی سے شامل ہوتے رہے، شمیم الرحمان انتقال کر گئے ہیں۔ ہمارے مینیجنگ ایڈیٹر رضی احمد رضوی ان کے ساتھ طویل عرصے تک کام کرتے رہے ہیں، کچھ باتیں اور یادیں وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور ماہرین میں ہمارے ساتھ شامل ہیں، بےحد شکر گزار ہوں، آج عید کی مصروفیات کے باوجود ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکال رہے ہیں۔ فاٹا سے سابق سیکرٹری اور پاک افغان امور پر گہری نظر رکھنے والے دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائر محمود شاہ، کراچی میں اردو یونیورسٹی میں جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر توصیف احمد، یہاں واشنگٹن میں مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارا ساتھ دیں گے، ڈاکٹر فاروق حسنات اور ابوبکر صدیق صاحب، اور اس کے علاوہ عرب نیوز کے سینئر ایڈیٹر سراج وہاب بھی کچھ دیر کو ہمارے ساتھ ہوں گے۔ اور آخر میں ہم بات کریں گے امریکہ کی انتخابی مہم کی، اور جیسا کہ آپ کو بتایا رضی احمد رضوی ہمارے ساتھ کچھ باتیں اور یادیں شیئر کریں گے شمیم الرحمان صاحب کی، جو ہمارے پروگراموں کا ایک باقاعدہ حصہ تھے اور صحافت کی دنیا کا ایک مقبول نام۔ تو آئے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردانہ حملوں میں موبائل فون کے استعمال میں خطرناک حد تک اضافے کے بعد حکومت نے صارفین کے کوائف کی اثرین اور جانچ پڑتال کا منصوبہ بنایا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ رحمان ملک نے منگل کے روز اسلام آباد پولیس لائنز کے دورے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ جعلی کوائف پر جاری کردہ پری پیڈ کنیکشنز سلامتی سے متعلق اداروں کے لیے بھی چیلنج ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں، پھر اپنے ماہرین سے بات کرتے ہیں۔
اس کے لیے ہمیں بڑی سنجیدگی سے سوچنا پڑے گا، اب رف ڈیسیجن ہم کوئی نہیں لیں گے، لیکن یہ فیصلہ ہم ضرور کریں گے کہ جو پری پیڈ ٹیلی فونز ہیں ان کی دوبارہ ویریفیکیشن ہو، کیونکہ ہم نے آئی ڈی کارڈ کے تھرو کیا اور آئی ڈی کارڈ جو ہے اس کی فوٹو کاپیز مختلف دفتروں میں اویلیبل ہیں اور وہ لوگوں نے استعمال کی، اور جتنی بھی آئی ڈیز یہ پھٹتی ہیں ان میں زیادہ تر وہ فون ہیں جن کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ تو لہٰذا ابھی سارے سروس پرووائڈر سے، پی ٹی اے، آئی ٹی اور سیکورٹی ایجنسیز، انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ بیٹھ کر ہم فیصلہ کریں گے کہ فیزز میں ہم یہ پری پیڈ ٹیلی فون کب اور کیسے ختم کر سکتے ہیں۔
اس وقت ہمارے ساتھ بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ اور ڈاکٹر توصیف احمد۔ السلام علیکم جی۔
جی
ڈاکٹر صاحب، اب میں آپ کا بھی بہت بہت پہلے شکریہ ادا کر دوں، آپ بھی جلدی میں ہیں، یہ برگیر صاحب سے ایک سوال کے بعد پھر آپ سے ہم بات کر لیں گے۔ تو برگیر صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ سیل فونز، جیسا کہ وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ اس سے دہشت گردی کی کاروائیوں میں لوگ مدد لیتے رہے ہیں، اور اگر اس پر کنٹرول ہوتا ہے تو کسی حد تک دہشت گردی کی کاروائیوں پر کنٹرول کرنا ممکن ہو سکے گا؟
جی بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں یہ بڑے عرصے سے یہ پرابلم رہا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ پاکستان میں جو شناختی کارڈ ایشو ہوتے ہیں، اس میں بھی کافی ساری جو ہے وہ کرپشن کی وجہ سے غلط لوگوں کو شناختی کارڈ مل جاتے ہیں، اور کسی کا ملک کے شناختی کارڈ حاصل کرنا وہاں کی شہریت حاصل کرنے کے برابر ہے۔ سمہاؤ ہمارے ہاں جو افغانز ہیں وہ آ جاتے ہیں اور پاکستانی شناختی کارڈ حاصل کر لیتے ہیں، اور اس سے آگے جا کر وہ پاکستان کا پاسپورٹ بھی حاصل کر دیتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اسی گروپ پر یہ جو سمز ہیں اس کو خرید لیتے ہیں، اور وہ بھی ان کا جو نظام ہے، یہ جو موبائل کمپنیز ہیں ان کا، کیونکہ زیادہ سے زیادہ وہ سم بیچنا چاہتے ہیں، اور جو خریدنے والے ہیں اس کی شناخت پر زیادہ جو ہے اصرار نہیں کرتے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کرنے سے کافی فرق پڑ سکتا ہے، اور پاکستان میں بھی کسی بھی نظام کے بارے میں بات کریں، چاہے گاڑی کی شناخت کے بارے میں بات کر لیں، گاڑی کے اوپر جو چیسیز نمبر ہیں وہاں تک جو ہے لوگ اس کو مٹا کے کوئی دوسرا نمبر لکھتے ہیں، تو یہ بڑی ایک پرابلم ہے۔ اور اس میں سے اگر یہ شروع شناختی کارڈ سے سم کے حوالے سے کرتے ہیں تو میرے خیال میں اچھی بات ہے.
اچھا شکریہ بڑے صاحب. ڈاکٹر توصیف, پچھلے دنوں یہ آج بھی عید کی جو تہوار ہے ابھی تک جاری ہے, کراچی میں اس دفعہ عید کافی نسبتاً خوف کے عالم میں گزری. پورے رمضان میں ہی فائرنگ رہی, ٹارگٹ کلنگ, دستی بموں کے حملے تھے, کئی پرتشدد واقعات ہوتے رہے, اور پھر چاند رات کو موبائل فون کی سروس کو بھی معطل کرنا پڑا جس سے خوف میں اضافہ ہوا. تو آپ یہ فرمائیے گا, یہ تشدد, ٹارگٹ کلنگ, انتہائی سیکیورٹی, عید کی کیا صورتحال رہی, کس طرح سے کراچی میں لوگوں نے عید منائی, کیا ماحول رہا؟
میرا خیال ہے کراچی میں خاصا خوف و ہراس کا ماحول رہا, کیونکہ گزشتہ ہفتے کراچی میں سیکٹیرین کلنگ بھی ہوئی اور پولیٹیکل کلنگ بھی ہوئی اور بم کا دھماکے بھی ہوئے. حکومت نے کوشش تو کی موبائل سروس بند کر کے, مگر اس کے نتیجے میں ایک خوف و ہراس کی فضا تھی اور لوگوں نے بہت خوف و ہراس کے ماحول میں عید کی نماز پڑھی. اور لگتا یہ ہے کہ اسٹیٹ کریڈٹ کیونکہ کم ہوتی جا رہی ہے تو یہ صورتحال کم نہیں ہوگی, بڑھے گی, جو کہ ایک خطرناک رجحان ہے کراچی جیسے بڑے شہر کے لیے.
اچھا بغیر صاحب, عید الفطر کے موقع پر لاپتہ افراد کے اہل خانہ نے کوئٹہ میں بھی احتجاجی ریلی نکالی, وفاقی اور صوبائی حکومتوں میں بھی رشتہ داروں کی بازیابی کا مطالبہ دہرایا گیا. آج بھی کوئٹہ میں صبح بم دھماکہ ہوا ہے, ایک بچہ وہاں, جس سمے دو افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور زخمی بھی 16 ہوئے ہیں. تو برگیس صاحب, یہ جو دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری ہے, کہاں پر کمی ہے جہاں پر قابو پانا ان پہ ممکن ہی نہیں ہو رہا؟ جیسا کہ ابھی ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ یہ رجحان جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے, کہاں تک ہم اس کو بڑھتا ہوا دیکھیں گے؟
کہوں گا کہ ایک طرف تو سیکیورٹی ایجنسیز اور دوسری طرف جو ہے وہ بی ایل اے ہے یا جو بھی اس طرح کی تنظیم ہے, وہ تمام اس طرح کی دہشت گردی میں جو ہے وہ پھنسے ہوئے ہیں. یعنی وہ بھی لوگوں کو اٹھاتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سیکیورٹی ایجنسیز بھی, میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پر ایک ٹوٹلی آپ سمجھ لیں کہ نظام کا بریک ڈاؤن ہے, اور اس کو ٹھیک کرنا میرے خیال میں شروع جو ہے وہ کرنا چاہیے جو سیکیورٹی ایجنسیز ہے یا لا انفورسنگ ایجنسیز ہے, یہ کم از کم ان کو جو ہے وہ اس میں شروع نہیں کرنا چاہیے. دوسرا, ان کے اوپر جو الزامات ہیں اس میں بھی کچھ مجھے لگتا ہے کہ کچھ زیادہ اس کو پیش کیا جا رہا ہے, بنسبت اس کے اس کی طرف نظر کیا جائے کہ جو لوگ وہاں جرم کر رہے ہیں ان کے کیوں نہیں پوچھا جا رہا ہے. یعنی جس دن وہاں پر سپریم کورٹ کا اجلاس تھا اور جس میں وہ مسنگ پرسن کی بات کر رہے ہیں, میرے خیال میں اسی دن ہی مچ میں ایک کانکنوں کو وہاں پر نکال کر اور لائن میں کھڑا کر کے گولی ماری گئی اور سپریم کورٹ میں اس کے بارے میں بات بھی نہیں ہوئی کہ آخر یہ کون لوگ ہیں جو اس طرح کے قتل کرتے جا رہے ہیں اور کوئی پوچھتا نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان جو ہے وہ ایک اسپیشلی وہاں پر ایک ماڈل حکومت کو بنانا چاہیے, اور سب سے پہلے یہ جو حکومت کا نام مسنگ پرسن کے حوالے سے, اس کی پوری طرح انویسٹیگیشن کر کے اس کو بند ہونا چاہیے, کیونکہ آفٹر آل یہ جو اسٹیٹ ہے یا حکومت ہے یہ ایک مورل باڈی ہے, اگر چاہے دوسرے امورل ایکٹیویٹیز کرتے ہیں اسٹیٹ نہیں کر سکتا. تو میرے خیال میں اس کو بیٹھ کے اس کے اوپر مشاورت ہونی چاہیے اور اس کو ختم ہو جانا چاہیے, اور حکومت کو اس بلیم سے سیکیورٹی ایجنسیز کو کلیئر کرنا چاہیے ایک بار کے لیے, تاکہ باقی چیزوں کو آپ اس طریقے سے دیکھیں. ابھی یہ ہے کہ وہاں پر کچھ ایسے لوگ ہیں جو اسٹیٹ کے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں, لیکن دوسری طرف جو ہے اسٹیٹ بھی انہیں الزامات کا سامنا کرنا کر رہی ہے, اور اس طرح یہ جو اسٹیٹ کے خلاف عناصر ہے جو سب سے بڑا جرم اسٹیٹ کے خلاف کر رہے ہیں, اور ان کو ایک وجہ مل جاتی ہے جو کہ مجھے سمجھ سے بالر تر ہے کہ ان لوگوں کو تو بالکل لڑائی دے کر کے ان کے خلاف میڈیا کو ایک ہونا چاہیے کہ یہ پاکستان دشمن ہے اور ان کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے, اور یہ تب ممکن ہے.
اچھا ڈاکٹر توصیف صاحب, آپ کے خیال میں سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہونا چاہیے ملک میں امن و امان اور تحفظ کی صورتحال بہتر بنانے میں؟
بہت بنیادی بات یہ ہے کہ جو ہے وہ امن و امان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے. تمام سیاسی جماعتوں کا یہ متفقہ ایجنڈا ہونا چاہیے کہ جو انتہا پسندی کا زہر ہے اس کو روکنے کے لیے فضا ہموار کریں. جب تک یہ عوامی سطح پہ فضا ہموار نہیں ہوگی طالبانائزیشن اور انتہا پسندی کے خلاف جب تک امن و امان کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی, اور یہ کہیں نہ کہیں جا کے امن و امان کے معاملات ایجنسی سے جا کے منسلک ہوتے, تو اس کے لیے رائے بلڈ ہوگی, حکومت پہ دباؤ پڑے گا, ریاست کی ترجیح تبدیل ہوگی, تو پھر یہ صورتحال بہتر ہوگی, ورنہ صورتحال تو خراب ہوتی جا رہی ہے. کراچی جیسے شہر میں اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں اسٹیٹ کی ریٹ موجود نہیں ہے, بلوچستان کے بارے میں جو بریگیڈیئر صاحب کرے تو وہ تو ہے ہی حقیقت, تو جب کراچی جو پاکستان کا ملک کا سب سے بڑا شہر ہے وہاں پہ جب ریاست کی ریٹ نہیں رہے گی تو پھر کیا ہوگا. اب تو تاجروں کے گھروں پہ بم مارے جاتے ہیں, بم مارنے سے پہلے ایسے بم مارے جاتے ہیں جنہیں ان میں ڈرایا جاتا ہے, اور پولیس کسی ایک واقعے میں کسی ملوث ملزم کو نہیں پکڑ پاتی, تو اس سے یہ لگ رہا ہے کہ اسٹیٹ ریٹ نہیں ہے, اور اسٹیٹ ریٹ کا نہ ہونا آپ جانتی ہیں کتنی خطرناک بات.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر توصیف صاحب, آپ سے بات ہماری پھر ہوگی, بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا. برگیڈیئر محمود شاہ ہمارے ساتھ ہیں, اور ابھی یہاں سے واشنگٹن سے ہمارے ساتھ دیں گے ڈاکٹر زبیر اقبال جن کا مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ سے تعلق ہے. تو ہم بات کرتے ہیں اتنی دیر میں امریکی جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل مارٹن ڈیمپسی اور سینٹرل کمانڈ کے سربراہ جنرل جیمز میٹس افغان اور نیٹو حکام سے بات چیت کے لیے پیر کے روز کابل پہنچے تھے. امریکہ کے اعلی فوجی کمانڈروں نے افغانستان میں سرگرم عسکریت پسندوں کے خلاف کوششوں میں پیش رفت کا دعویٰ کیا ہے, اور یہ بیان ایک ایسے وقت پر سامنے آیا ہے جب افغان سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کی طرف سے غیر ملکی ساتھیوں پر مولک حملے تیز ہو گئے ہیں. صدر اوباما نے ایک پریس کانفرنس میں افغانستان کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کچھ اس طرح سے کہا ہے.
مسٹر اوباما نے افغانستان کی سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں امریکی اور نیٹو کے فوجیوں کی حالیہ ہلاکتوں کے بارے میں بات کی. انہوں نے کہا کہ اس سال اب تک اس طرح کے حملوں میں کم از کم 39 اتحادی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں. مسٹر اوباما نے کہا کہ اس بارے میں انہیں گہری تشویش ہے, اور وہ اس مسئلے کے بارے میں افغانستان کے صدر حامد کرزئی سے بات کریں گے. انہوں نے بتایا کہ انہوں نے امریکہ کے جوائنٹ چیفز آف سٹاف کے چیئرمین جنرل مارٹن ڈیمپسی سے بھی بات کی ہے جو نیٹو اور افغان عہدیداروں سے ملاقات کے لیے افغانستان میں تھے.
اور یہ ابھی آپ ہماری ساتھی صفیہ سے ایک رپورٹ سن رہے تھے جو بتا رہی تھی کہ صدر اوباما نے افغانستان کی صورتحال پر بات کرتے ہوئے کیا کہا. یہاں پر ڈاکٹر زبیر اقبال ہمارے ساتھ ہیں, ابھی برگیڈیر صاحب سے بھی ہم اس کے ان کی رائے لیں گے. تو ڈاکٹر صاحب, یہ جو حالیہ دنوں میں یونیفارم والوں پر حملے تیز ہو گئے ہیں, اس تیزی کے بارے میں آپ تجزیہ کیسے کریں گے؟
کوئی نئی بات نہیں ہے, پچھلے 107 سے یہ ہوتا آیا ہے کہ جب بھی آکوپائڈ فورسز ودرا کرنا شروع کرتی تھیں تو ان کے پارٹنرز جو تھے ان سے ڈسٹنس پیدا کرنا شروع کر دیتے تھے. اس کو بلو بیک کہہ لیجئے یا جو مرضی کہہ لیجئے, یہ ویتنام میں بھی ہوا, عراق میں بھی ہوا, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. چونکہ یہ اس وقت ہو رہا ہے اس لیے ہمیں بہت فکر رہتا ہے. اس کی وجوہات دو ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ دونوں ملک جو ہیں اور دونوں الائز جو ہیں ان کو ایک دوسرے کی کلچرل ڈفرینسز کے متعلق بہت کم پتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہاں پر ظاہر ہے پولیٹیکل کنسنٹریشن اس قسم کی ہے کہ وہاں پر کانفلکٹ بڑھتا جا رہا ہے, اور چونکہ 2014 بالکل نزدیک آ رہا ہے اس لیے تمام جو گروپس ہیں اور جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں وہ اپنے لیے پوزیشنز پیدا کر رہی ہیں. ان میں طالبان بھی شامل ہیں, ان میں دوسرے ناردرن الائنس بھی شامل ہے, اور کئی اور دوسرے شامل ہیں جو اس قسم کی ٹینشن سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ سب سے اہم بات تو یہ ہے, بیسیکلی جو ٹریننگ ہے وہ تو ایک بہت اہم کانٹینٹ ہے اس اسٹریٹجی کا جس کے تحت وہاں سے 2014 میں نکلنا ہے. اب بات یہ ہے کہ اس ٹریننگ کو کس طرح امپلیمنٹ کیا جائے جس سے کہ جسے کہتے ہیں کہ آبجیکٹیو بھی حاصل ہو جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ بلو بیک کم ہو. اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹریننگ کے بجائے آپ انڈائریکٹ ٹریننگ انٹروڈیوس کریں. ٹریننگ دا ٹرینر ایک ایسی اسٹریٹجی ہے جس کو استعمال کیا جائے تو لگتا ہے کہ اس معاملے میں کامیاب ہو سکتی ہے, جس میں آپ جنرلی لوگوں کو ٹرین نہیں کرتے, سولجرز کو ٹرین نہیں کرتے, آپ ان سولجرز کے لیڈرز کو ٹرین کرتے ہیں جو پھر جا کے ٹریننگ شروع کر دیتے ہیں. اس سے ہوگا یہ کہ بڑی حد تک الائیڈ فورسز اور خاص طور پہ امریکی فورسز جو ہیں ان کے اور افغان فورسز کے درمیان ایک جسے کہنا چاہیے پردہ پڑ جائے گا, ایک ڈسٹنس پیدا ہو جائے گا جس کی وجہ سے کانفلکٹ کم ہو جائے گا. دیکھیے 2014 میں اگر وہاں سے نکلنا ہے تو یہ انیویٹیبل سی بات ہے کہ دونوں کے لنکس خاص طور پہ ملٹری لنکس جو ہیں وہ انڈیویجول سولجر کے بیسس پہ قائم نہیں ہوں گے بلکہ وہ لیڈرز کے بیسس پہ قائم ہوں گے. اس لیے آپ لیڈرز کو ٹرین کیجئے, آپ سولجرز کو ٹرین نہیں کیجئے.
اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ سے ایک بات سوال اور کریں گے لیکن بیچ میں ایک برگیڑے صاحب سے ہم ان کی رائے لے لیں. جیسا کہ ابھی آپ نے کہا بات کی ہے کہ جب نکلنے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے. برگیڑے صاحب آپ یہ فرمائیے گا, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں کرتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو افغان فوج ہے یا افغان پولیس ہے وہ وہاں پر موجود جو دوسری مخالف فورسز ہیں ان اتحادی فوجوں کی ان کے ساتھ کوئی رابطہ بہتر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟
میں سمجھتا ہوں کہ جو ڈاکٹر صاحب نے بات کی یہ اپنی جگہ پہ درست ہے, یہ تمام کنٹریز کو اپلیکیبل ہے, لیکن افغانستان کے اپنے حالات ہیں اور افغانستان کی اپنی تاریخ ہے, کوئی غیر ملکی فوج جو ہے وہ وہاں پر نہیں رہ سکی ہے, اور اس لیے اس کو ایک امپائرز کا گریو یارڈ بھی کہا جاتا ہے. یعنی برٹش اپنے وقت کی جو مشہور امپائر تھی وہ وہاں پر نقصان نے کھایا ہے, اور اس طریقے سے رشیا کا بھی حال ہوا اور ابھی امریکہ کا بھی. امریکہ سمجھتا ہے کہ یہ اسی طریقے سے اپنی فوجیں کم کر کے اور پھر 1914 کے بعد 2014 کے بعد اندر 10 ایئر جو ہے وہ بیسز یا اپنی تعداد کم کر کے کر سکتے ہیں. دراصل ابھی جب ان کی تعداد زیادہ ہے اور اس قسم کے واقعات ہو رہے ہیں جس کو یہ گرین اور بلو کہتے ہیں, اور یہ ایک ان کے دل کے اندر ایک جذبہ جن کو یہ ٹرین کرنا چاہتے ہیں اور کافی سوچ سمجھ کر ان کی سلیکشن کرتے ہیں, اور وہ پھر دیکھتے ہیں کہ وہی آدمی اپنی گن جو ہے وہ گھما کے انہی کے اوپر, تو یہ وہ خاص افغان ریزسٹنس کا حصہ ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ جاری رہے گا. اور جو ابھی موجود ہے تو آپ سمجھ لیں کہ جب ان کی تعداد کم ہوگی ان فوجوں کی اور یہ کم ہو گئے تو ان کے لیے یہ مختلف طریقے ڈھونڈ سکتے ہیں. ایک جو ڈاکٹر صاحب نے مینشن کیا کہ ٹرین دی ٹرینر, یہ بھی ہو سکتا ہے تاکہ ان کے درمیان اور افغان کے درمیان ایک فاصلہ رہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو میں دیکھتا ہوں یہ جو ہمیں ہمارا تجربہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ امریکہ کا وہاں پر 2014 کے بعد رہنا جو ہے خطرناک ہوگا, اور شاید ان کی لاسز اتنے ہو گئے کہ فائنلی وہ مجبور ہوگا کہ وہ افغانستان سے نکل جائیں.
بہت بہت شکریہ برگیڑے صاحب, آپ سے پھر ہماری بات ہوگی. ڈاکٹر صاحب سے, ڈاکٹر زبیر سے ہم آخری سوال کرتے ہیں اس سلسلے میں. ڈاکٹر صاحب, ایک خبر آئی ہے کہ طالبان باغیوں کے جو مفرور سربراہ ہیں ملا عمر, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کے حامی کامیابی سے سیکیورٹی فوجوں کی صفوں میں سرایت کر چکے ہیں. اس خبر میں کس حد تک کی صداقت آپ کو لگتی ہے, اور اگر یہ دعویٰ درست ہے تو پھر امریکہ کی حکمت عملی کی صورت کیا ہونی چاہیے؟
یہ باتیں کرنا آسان ہوتا ہے, اس کی بات اور ہوتی ہے. ایویڈنس ابھی اس مقام تک نہیں پہنچا کہ ہم کنکلوسیولی کہہ سکیں کہ واقعی طالبان جو ہیں انہوں نے پینیٹریشن شروع کر دی ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ علاقوں میں اور کچھ جگہوں پر اس قسم کا معاملہ ہو رہا ہو, لیکن زیادہ تر جو اس وقت گرین آن بلو یا بلو آن گرین جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ انڈیویجول قسم کی پرابلمس ہیں اور کلچرل ڈفرینسز کی پرابلمس ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کلیئرلی اکنامک ایشوز اس میں شامل ہیں. یاد رہے کہ کئی لوگ جو کہ آرمی میں شامل ہوئے تھے ان کا اصل مقصد آرمی میں پروٹیکشن لینا تھا, اور اس کے بعد اپنی الیگل ٹریڈ اور اسمگلنگ وغیرہ میں کام کرنا تھا. اگر آپ اس کو روک دیتے ہیں تو ان کا پرائمری آبجیکٹیو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوتا. جب وہ نہیں ہوتا تو پھر وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں, اس ریٹیلیٹ کی صورت میں پھر وہ جنگا خانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کئی لوگ مارے گئے. اس لیے میرا یہ کہنا کہ طالبان بڑی حد تک اس میں پینیٹریٹ کر گئے ہیں, آئی ڈونٹ تھنک یہ کریکٹ ہے. لیکن یہ کہنا درست ہے کہ اگر کنڈیشن اسی قسم کی چلتی رہی تو پھر یقیناً طالبان اس اپرچونٹی کو استعمال کرنے کی کوشش کریں گے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر زبیر اقبال صاحب, ایز آلویز آئی ایم گریٹفل, آپ سے پھر ہماری بات ہوگی.
پروگرام خط آپ کے ہر اتوار کو پاکستان میں رات 9:30 بھارت میں 10 سے 10:30 اور واشنگٹن میں دن 12:30 سے 1 بجے تک سنیے اپنے خطوں کے جواب ای میل اور فیس بک کے پیغامات مدثرہ منظر کے ساتھ. وائس آف امریکہ کے پروگراموں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے اور شامل ہو جائیے ہمارے لائیو شو میں. مفت کال کرنے کے لیے ہمارا نمبر ہے 0800-777-789.
اگر معلومات کا خزانہ اور انسائیکلوپیڈیا کا نام ہے تو وہ وائس آف امریکہ کے پروگرام ہے. اگر کسی کو ماں کی گود کا پیار نہیں ملا, اگر وہ چاہتا ہے زندگی میں ملے تو وہ ریڈیو ہے.
جو چیز کسی کو اچھا لگتا ہے تو ہمیشہ پسند رہتا ہے. ماشاءاللہ آپ کے سب پروگرام قابل تعریف ہیں، بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں، پوری دنیا کی خبریں دیتے ہیں، ہم لوگ بہت پسند کرتے ہیں۔
فیس بک پر رابطے کے لیے لاگ ان کیجیے facebook.com/listenersletter اور ای میل کے لیے پتہ ہے urdu letters@voanews.com۔ خط آپ کے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں آج کے موضوع۔ ہمارا پہلی سیگمنٹ ختم ہوئی جو پاکستان اور جنوبی ایشیا کے بارے میں ہم نے مختلف جو خبریں وہاں سے ملی ان پر ماہرین کا تجزیہ آپ کو سنوایا۔ اس وقت ہم یورپ اور مشرق وسطی کی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اس وقت عرب نیوز کے سینئر ایڈیٹر سراج وہاب صاحب ہیں۔ السلام علیکم سراج صاحب۔
وعلیکم السلام۔
پہلے تو آپ کو عید بہت زیادہ مبارک ہو، اور ہم نے آپ کو رمضان میں بھی اور عید کے موقع پر بھی کافی تنگ کیے رکھا، اور اس کے لیے آپ یقین کیجئے کہ ہم شکر گزار بہت ہیں۔
نہیں، ہم بھی آپ کے بہت شکر گزار ہیں، اور آپ کے تمام سننے والوں کو اس پروگرام کے عید کی پرخلوص مبارکباد یہاں سعودی عربیہ سے۔
جی بہت شکریہ سراج صاحب۔ آج ہم ترکی کی بات کرتے ہیں۔ پہلے ترکی میں کار بم دھماکے میں تقریباً 9 افراد ہلاک اور 69 زخمی ہو گئے ہیں۔ عام طور پر کل عدم وہاں کی جو کردستان ورکرز پارٹی ہے وہاں اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں یا تشدد کی صورتحال ہو جاتی ہے، لیکن آپ یہ فرمائیے گا کہ ترکی میں اس نوعیت کا حملہ کیا علاقے میں جو جاری بے چینی ہے اسی کے اظہار کا ایک حصہ ہے، یا پھر اس میں کسی حد تک شام کا حوالہ بھی دیا جا سکتا ہے جبکہ لاکھوں پناہ گزین ترکی آ گئے ہیں، یا وہی پرانا معاملہ جیسے کہ میں نے کرد لوگوں کی بات کی؟ کیا کس طرح سے اس کو دیکھیں گے آپ؟
جی نہیں، اس کے اندر تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایلیمنٹ جو ہے وہ شام کا ہے۔ سیریا کے اندر جو ڈسٹربنسز ہیں، اور وہاں پر ترکی نے اسپیشلی اردوغان نے اور عبداللہ گل نے جس طرح کا جارحانہ اسٹینڈ لیا ہے بشار الاسد رجیم کے خلاف، تو ظاہر ہے رجیم نے کردستانیوں کو، کردست کو جو باغی ہے ان کو اس طرح کی سپورٹ دی ہے کہ جس سے وہ اس طرح کی کاروائی کرنے میں جو ہے کوئی جھجک نہیں محسوس کر رہے ہیں۔ اور یہ جو حملہ ہوا ہے وہ چونکہ شام کی بارڈر پہ ہوا ہے، اس سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سیریا کی رجیم سپورٹ کر رہی ہے۔ اور یہ مبصرین بہت پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ترکی نے جس طرح کا سٹینڈ اپنایا ہے سیرین رجیم کے خلاف، تو ظاہر ہے اس کا ان کو کچھ نہ کچھ خامیازہ جو ہے وہ بھگتنا پڑے گا۔ اور یہی ہوا کہ یہ جو بامبنگز ہیں ایک میسج ہے ترکی کی حکومت کو کہ چونکہ انہوں نے سیریا کے اندرونی معاملات میں مداخلت کی ہے، لہذا اس طرح کی بامبنگز ان کو سفر کرنا پڑے گی۔ تو یہ ٹرکش گورنمنٹ خوب سمجھتی ہے کہ یہ بامبنگ کے پیچھے جو میسج ہے وہ یہی ہے کہ اب سیرین رجیم جو ہے اس طرح کی کئی کاروائی کرے گی تاکہ سیریا سے وہ جو انتقامی اس کی کاروائی ہے وہ مکمل ہو سکے۔
تو یہ بتائے گا سراج صاحب کہ وہاں پر ترکی نے تو بہت سارے لوگوں کو پناہ دے کر رکھی ہے، کیونکہ شام کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں سرحد پار کر کے وہاں بھی چلے گئے ہیں، تو کیا شام میں جو خود اس قدر کی اپنی بے چینی جاری ہے، سیاسی بے اطمینانی ہے، باغیوں کا وہاں زور بڑا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا شام یہ افورڈ کر سکتا ہے کہ اس صورت میں وہ ترکی کے ساتھ بھی محاذ رائے کھول لے؟
دیکھیں، شام بارہا جو رجیم تھی وہ بارہا یہ بتا رہی تھی یا باہر کی دنیا کو اس طرح سے جو ہے دھمکیاں دے رہی تھی کہ اندر اگر شام کے اندر کوئی ڈسٹربنس ہوتا ہے یا رجیم کو نکالا جاتا ہے تو پورے خطے میں ایک غیر یقینی صورتحال ہو جائے گی، اور ہر وہ ملک جو ترکی کے اطراف ہے یا اس کا نیبر ہے اس کے اندر اس طرح کی کاروائی ہوگی۔ ظاہر ہے ہم نے دیکھا کہ لبنان کے اندر بالکل ہوبہو یہی صورتحال ہے، وہاں پہ کشیدگی ہے، وہاں پر وائلنس وہاں پہ ہو رہا ہے، الاوائٹ میں اور سنی جو میجورٹی ایریاز ہیں لبنان میں وہ ایک دوسرے میں تقرب وہاں پر ہے، مہادارائی وہاں پر ہے۔ ترکی کے اندر ہم نے یہ جو بامبنگ کل کی دیکھی بالکل اسی کی ایک کڑی ہے۔ رجیم یہ سمجھتی ہے سیریا کی کہ اب اس کو کوئی اور وہ کوئی بہت زیادہ اس کو لوز نہیں کرنا ہے، جو کچھ اس کا نقصان ہونا تھا وہ تمام سارا ہو گیا، وہ الگ تھلگ ہو گئی۔ ظاہر ہے اس کے اندر ایک بوکھلاہٹ ہے، اور یہی بوکھلاہٹ ہے جو اس کو کمپیل کر رہی ہے کہ وہ تمام سارے اقدامات کرے جس سے وہ تمام سارے لوگ جو اس کے خلاف ہیں ان کو زخم پہنچے، ان کو نقصان پہنچے۔ تو یہ سیریا کی رجیم نے جو یہ نیا فرنٹ جو کھلا ہے، یہ ایک بہت سوچا سمجھا جو ہے ڈیسیشن ہے، اور ایک بہت بڑا گیم پلان ہے جس میں جاتے ہوئے وہ پورے خطے کو ایک نئی آگ میں جھونکنا چاہتے ہیں۔
اچھا سراج صاحب ہمارے ساتھ رہے گا, ابھی ہمیں جوائن کیا ہے ابوبکر صدیق صاحب نے پاکستان سے. اب ہم بات کرتے ہیں شام کی, ترکی کی بات تو ہوئی. امریکہ کے صدر براک اوباما نے کہا ہے کہ انہوں نے شام کے معاملے میں ابھی تک کسی امریکی فوجی کارروائی کے احکامات صادر نہیں کیے, لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا ہے کہ امریکہ صورتحال کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہا ہے. صدر براک اوباما نے کیا کہا پریس رپورٹ ایک اپنی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے, آئیے ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں جو ہمارے ساتھی صفیہ کاظم نے تیار کی ہے.
مسٹر اوباما سے جب شام کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ صدر اسد کو یہ پیغام نہیں ملا ہے کہ ان کے پاس منصب پر رہنے کا جواز نہیں رہا ہے اور اب انہیں دستبردار ہو جانا چاہیے.
The international community has sent a clear message that rather than drag his country,
غیرت بین الاقوامی برادری نے انہیں واضح پیغام بھیجا ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ ملک کو خانہ جنگی کی طرف لے جائیں, انہیں چاہیے کہ وہ سیاسی منتقلی کی جانب قدم اٹھائیں. لیکن فی الحال اسد کا آسانی کے ساتھ رخصت ہونا خاصا دور نظر آتا ہے. مسٹر اوباما نے فلاحی اور دوسری امداد کے حوالے سے جو امریکہ اور بین الاقوامی ساجداروں نے شام کی اپوزیشن کو فراہم کی ہے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ جاری رہے گی, خصوصاً ان پناہ گزینوں کے لیے جو لڑائی کے سبب وہاں سے فرار ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس میں اپوزیشن کے ساتھ صلاح و مشورے بھی شامل ہیں کہ سیاسی منتقلی کس طرح سے ہو سکتی ہے, جس میں ان اصولوں پر غور کرنا شامل ہے کہ شام میں اقلیتوں اور حقوق انسانی کا احترام کیا جائے. مسٹر اوباما نے کہا کہ انہوں نے شام میں فوجی مداخلت کا حکم نہیں دیا ہے, تاہم انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی حالات کا بغور مشاہدہ کر رہے ہیں اور شامی حکومت کی جانب سے کسی بھی قسم کی نقل و حرکت یا کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال سے ان کا رویہ تبدیل ہو جائے گا.
We have put together a range of contingency plans. We have communicated.
صدر اوباما کہہ رہے تھے کہ ہم نے ہنگامی طور پر نبٹنے کے لیے منصوبہ سازی کر لی ہے, ہم نے تمام ملکوں کو صاف صاف بتا دیا ہے کہ ہمارے لیے یہ بہت تشویشناک بات ہے, اور اگر ہم نے کیمیاوی ہتھیاروں کی نقل و حرکت دیکھنا شروع کی تو پھر اس کے بے شمار نتائج برآمد ہو سکتے ہیں.
یہ تھی ایک چھوٹی سی رپورٹ جو کہ صدر اوباما کے بیانات پر مبنی تھی. ہمارے ساتھی صفیہ کاظم اس کو پیش کر رہی تھیں. ابوبکر صدیق صاحب سے پوچھتے ہیں, ابوبکر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آنے والے دنوں میں شام کی حکومت کی طرف سے, یہ پچھلے دنوں بھی کافی معاملہ آیا تھا ہماری سراج صاحب سے اس کے بارے میں تفصیلی بات بھی ہوئی تھی, آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں شام میں حکومت کی طرف سے کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کا خطرہ, جیسا کہ ابھی آپ سن رہے تھے کہ ترکی میں بھی جو صورت حال کے بگاڑ کی صورت ہے وہ ایک محاذ کھول چکا ہے شام وہاں بھی, تو آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, شام کس حد تک جا سکتا ہے؟
واضح ہے شام کی حکومت اور بالخصوص صدر بشار الاسد آخری حد تک یہ کوشش کریں گے کہ وہ اپنے تمام کے تمام کارڈز جو ہیں ان کو استعمال کریں, اور اس میں ترکی کو پیغام دینا, اپنے حالات پر ڈٹے رہنا, بین الاقوامی برادری کی آواز کو نہ سننا, یہ ساری وہ باتیں اس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ صدر بشار الاسد اور اس کی حکومت شاید کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار ہوگی, اور اس کی یہ کوشش ہوگی کہ وہ جو وہاں پر جتنی بھی اس وقت ریزسٹنس ہے اس کا مقابلہ کرنے کی آخری حد تک کوشش کرے, اور اسی کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو وہ شاید کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال سے بھی گریز نہ کرے, اور اسی طرح ایران کا کارڈ وہ ہر طرح سے کھیلنے کی کوشش کرے گا, حزب اللہ کا پیغام واضح طور پہ سامنے نظر آیا ہے, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو ابھی تک انہوں نے استعمال نہیں کی, لیکن لگتا ہے کہ صدر بشار الاسد اپنی طرف سے یہ کوشش کریں گے کہ وہ یہ تمام کے تمام آپشنز استعمال کر کے اپنا جو پریشر ہے اور اپنا دباؤ جو ہے وہ حزب مخالف پر اور جو وہاں پہ مخالفین ہیں اس وقت جو آزادی پسند تحریکیں ہیں وہاں پہ ان کو دبانے کے لیے ان کو استعمال کرے. لیکن ایک بات واضح نظر آتی ہے کہ کسی حد تک جو ابھی لخدار ابراہیمی کی تعیناتی کے بعد کی صورتحال نظر آ رہی ہے, او آئی سی کے سمٹ کے بعد اور اسی طرح امریکہ کے اور بالخصوص صدر اوباما کے آج کے بیان کے بعد یہ چیز نظر آتی ہے کہ بشار الاسد نے اور اس کی حکومت نے کیمیاوی ہتھیاروں کے استعمال کی کوشش کی یا کسی اور آپشن کی طرف جانے کی زیادہ کوشش کی, تو اس صورت میں یہ حرکت میں آ سکتے ہیں اور اس کے نتائج واضح ہیں کہ نہ صرف شام کے لیے بھیانک ہوں گے بلکہ پورے خطے کے لیے بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں.
شکریہ ابوبکر صاحب. سراج صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ شام میں تعینات اقوام متحدہ کے مبصرین پیر کے روز اپنا مشن مکمل کر کے وہاں سے واپس ہو رہے ہیں, مشن کی واپسی اور کوفی انان کی جگہ لختر ابراہیمی کی تعیناتی سے صورتحال میں کس طرح کی تبدیلی آپ دیکھتے ہیں؟
میٹرک طور پر تو کسی قسم سے صورت میں کوئی تبدیلی آنے کے امکانات نہیں ہیں. جو کچھ وہاں پر ہونا ہے اس کا سولوشن ملٹری سولوشن ہے. جب تک کہ وہاں پر کوئی فورن انٹرونشن نہ ہو اور کوئی روبسٹ فورن انٹرونشن نہ ہو, ڈپلومیسی وہاں پر بری طرح سے ناکام ہو گئی. لختر ابراہیمی بھی ایک ڈائلاگ کا پروسیس شروع کرنا چاہتے ہیں, ڈائلاگ ایک ایسی رجیم کے ساتھ جو کسی کنڈیشنز کو ماننے کے لیے تیار ہی نہ ہو اور اپنے اقتدار سے سبکدوش ہونے کے لیے تیار نہ ہو. وہاں پر کسی قسم کی ڈپلومیسی کامیاب نہیں ہو سکتی. اگر ڈپلومیسی کو کامیاب ہونا تھا تو آج سے بہت پہلے, آج ہم یہ 16 مہینے میں ہیں اس جدوجہد کے شامی عوام کے, اور وہاں پہ کسی قسم کی صورت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے. اور جس طرح سے سیرین رجیم اپنے ہی شہر پہ جس طرح بمباری کر رہی ہے اور ماہ رمضان میں اس نے جس طرح بمباری کی, یہ وہ رجیم ہے اور یہ وہ باتھسٹ مائنڈ سیٹ ہے جو کسی چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. ہم نے جو باتھسٹ عراق کے اندر بھی ہم نے دیکھا تھا اور پھر دوسرے جگہ پہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے اقتدار سے کسی طرح جو ہے وہ سبکدوش ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. تو لختر ابراہیمی بھی بہت زیادہ کامیاب نہیں ہوں گے. جس طرح کا پرسویشن کوفی انان نے کیا تھا اور جس طرح کے پروپوزلز انہوں نے سامنے لے کے آئے تھے, اس سے یہ لگتا تھا کہ اس میں بشار الاسد رجیم کے لیے ایک بہت سیف پیسج اور بہت اچھی اس کے اندر تجاویز تھی, لیکن انہوں نے ان پروپوزلز کو ریجیکٹ کر دیا تھا. تو کوئی ضروری نہیں کہ لختر ابراہیمی وہاں پہ سکسیڈ ہو. وہاں پر سچویشن اور صورتحال شامی عوام کے لیے اسی وقت تبدیل ہوگی جب وہاں پہ فورن انٹرونشن ہوگا. صدر اوباما کا بھی آپ نے جو بیان اس وقت ابھی پڑھ کے سنایا جو صفیہ کاظمی صاحب نے پڑھا, صدر اوباما یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہاں پر کیمیکل ویپنز استعمال ہوتی ہیں تو پھر وہ وہاں پہ انٹروین کریں گے. دیکھیے صورتحال انٹروینشن سے بہت آگے نکل گئی ہے. اس وقت سیرین عوام جو ہے بالکل ڈیفینسلیس نہتے, ان کے پاس کسی قسم کا کوئی سپورٹ نہیں ہے, اور جو سپورٹ ترکی سے اور دوسرے عرب ممالک سے جو مل رہا ہے وہ بہت اسکیٹرڈ سپورٹ ہے. ایک ایسے ملک میں جہاں پہ نو فلائی زون انفورس نہ کیا ہو, وہاں پر اس کی ایئر فورس بالکل آزاد ہو کہ جہاں چاہے جس وقت چاہے بمباری کرے, تو ایسے اس میں جو ریولیوشنریز ہیں جو باغی ہیں وہ اپنے گراؤنڈ کو ہولڈ کرنے میں بہت کامیاب نہیں ہو سکتی. اس کے لیے ڈپلومیسی اس وقت چونکہ فیل ہو گئی ہے, اقوام متحدہ اپنے رول ادا کرنے میں فیل ہو گیا ہے, یونائٹیڈ سیکورٹی کاؤنسل میں پھر سے کوئی ریزولوشن آنا آ نہیں سکتا ہے کیونکہ وہاں پہ ویٹو کے پھر سے قوی امکانات ہیں
چین اور روس کی طرف سے. جی
تو ڈپلومیسی وہاں پر اس وقت سکسیڈ نہیں ہو سکتی. صرف ایک سولوشن ہے جو کہ ملٹری سولوشن ہے جو ترکی اس کو لیڈ کرے اور یو ایس اس کو سپورٹ کرے.
اچھا ابوبکر صاحب آپ یہ فرمائیے گا, مصر کا چلتے چلتے بات کریں, ہمارے سیگمنٹ کا وقت ختم ہونے والا, آخری دو سوال ہیں. پہلے ابوبکر صاحب آپ یہ فرمائیے گا کہ مصر میں صدر مرسی نے حال ہی میں جو تبدیلیاں کی ہیں سیاسی سطح پر اور فوجی سطح پر, اس سے اس خطے پر کس طرح کے اثرات مرتب ہونے کا امکان ہے؟ اور سراج صاحب آپ سے میرا ایک سوال ہوگا مرسی صاحب کے ایران کے دورے کے بارے میں, ذرا سا رکیے گا. جی ابوبکر صاحب,
جی واضح ہے کہ جو روسی کی طرف سے بڑے سخت قسم کے اقدامات سامنے آ رہے ہیں اس کے نتیجے میں فوج کے ایک حلقے کے اندر ایک حد تک تشویش پائی جاتی ہے, لیکن شاید ابھی تک تو وہ جس انداز سے یہ سارے اقدامات اٹھا رہے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے خاصی اس کی گراؤنڈ اسٹڈی کرنے کے بعد ایسے اقدامات اٹھائے ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ اندرونی طور پہ تو اپنے حالات کو بہتر کر جائیں گے, لیکن شاید دوسری طرف ان کو بیرونی دباؤ جو ہے وہ اور ان کے اوپر بڑھ جائے اور اس کے نتیجے میں انہیں ایک طرح سے اپنے اکیلا ہونے کا احساس بھی ہونا شروع ہو جائے. تو اس لیے ان کو اس بات کی شدید ضرورت ہوگی کہ وہ بیرونی دنیا کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی بڑے غور سے دیکھے, ورنہ شاید ان کے لیے اقدامات جو ہے وہ ان کے لیے اندرونی طور پر بھی نقصان دہ ہو سکتے ہیں. واضح ہے وہ اپنے طور پہ انہوں نے اپنے الیکشن سے پہلے لوگوں کے ساتھ وعدے کیے, جس انداز سے وہ اپنا منشور لے کر سامنے آئے, انہوں نے کسی نہ کسی انداز سے کوشش تو کرنا ہے کہ وہ اپنے عوام کو یہ بتانے میں کامیاب ہو سکیں کہ ہم نے تو اپنے طرف سے پوری کوشش کی ہے کہ اپنے ایجنڈے کو ہم جو ہے وہ روب عمل لائیں. لیکن واضح ہے اگر اس میں حکمت کا وہ برقرار نہ رکھ سکے تو اس کے نقصانات انہیں قریب میں بھی اور بعید اگلی مدت میں بھی وہ اٹھانے پڑ سکتے ہیں. تو ان حالات میں اگرچہ حالات ان کے حق میں جاتے ہوئے نظر آتے ہیں, لیکن انہیں یہ ضرور اس بات کا اندازہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ وہاں پر ایک طبقہ سیاسی ماحول میں بھی اور وہاں کی فوجی قوت کے اندر بھی وہ ان کے ان اقدامات کو پسند نہیں کر رہا, اس لیے ان کو اس کے لیے عوامی سپورٹ کی زیادہ سے زیادہ ضرورت ہوگی.
بہت بہت شکریہ ابوبکر صدیق صاحب, ایز آلویز آئی ایم گریٹفل, آپ سے پھر بات ہوگی. سرائے صاحب آپ سے ہمارا یہ آخری سوال ہے, ایک کوئک کامنٹ اس پہ کریے گا. صدر مورسی نان الائن موومنٹ میٹنگز کے لیے 30 اگست کو شرکت کریں گے ایران میں جا کر, اور 1979 کے بعد کسی مصر کے سربراہ کا یہ پہلا دورہ ہے, اس دورے کی اہمیت کے بارے میں بتائیے ہمارے سننے والوں کو.
دیکھیے یہ بہت دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے, اس لیے کہ جب سے اخوان المسلمین وہاں پہ مصر میں اقتدار میں آئی ہے اس وقت یہ چیمن گوئیاں ہو رہی تھی کہ ایجپٹ کا کیا رول ہوگا, فارن پالیسی کیا ہوگی ایران کے حوالے سے, اسے کہ حسن مبارک نے اور ان کی رجیم نے ہر وقت ایران کو اپنا سخت دشمن سمجھ رکھا تھا اور ایران سے کسی قسم کی کوئی ڈپلومیٹک ریلیشن شپ وہاں پر نہیں تھی. لیکن ہوا یہ کہ جب مورسی اقتدار میں آئے, جب انہوں نے حلف اٹھایا صدارت کا, تو اس کے بعد جس طرح سے ایران نے ان کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا انہوں نے اس کا اس طرح جواب نہیں دیا جس طرح کے جو لوگ یا مبصرین اس خطے کے توقع کر رہے تھے, بلکہ بعض حلقوں میں تو یہ کہا گیا کہ اخوان المسلمین نے ایران کو بالکل ایک اسنپ کیا ہے اور کولڈ شولڈر کیا ہے. اور اس کے برخلاف مورسی نے سعودی عرب سب سے پہلے دورہ کیا اور پھر او آئی سی میں وہ یہاں پہ موجود ہیں, تو اس کے بعد سے یہ چیزیں یہاں پر سمجھی جا رہی تھی کہ ایجپٹ جو ہے ایران کے حوالے سے بہت سخت رویہ اپنائے گا اور وہ اپنے عرب تشخص کو برقرار رکھتے ہوئے عرب برادری کے ساتھ وہ بالکل رہے گا. یہ جو صورتحال ہے اس وقت جہاں پہ 30 اگست کو نان الائنمنٹ موومنٹ کی سمٹ وہاں پہ ہونے جا رہی ہے تہران میں, اس میں ایجپٹ کو حوالے کرنا ہے نیم کی لیڈرشپ ایران کے لیے, تو یہ ایجپٹ کے لیے جو ہے ایک بہت ڈیلیکیٹ سچویشن تھا کہ اگر وہ وہاں پر نہیں جاتے ہیں تو یہ بہت بڑی ایک ڈپلومیٹک پرابلم ہوتی, اور اگر وہ وہاں پہ جاتے ہیں تو عرب برادری جو ہے اس کو بہت ایک شک کی نظر سے دیکھ سکتی تھی. لیکن مورسی کے جو دو دورے ہوئے ہیں سعودی عرب میں اس سے یہ لگتا ہے کہ عرب برادری یہ چاہتی ہے کہ ایجپٹ وہ رول ادا کرے ایران کے حوالے سے جو وہ سب نہیں کر سکے, مثلا یہ کہ ایجپٹ ایک ایسا برج بنے ایران کے ساتھ جس سے وہ ایران کو یہ کنوینس کر سکے کہ وہ جو ایک ہیجمنسٹک یا وہ جس طرح کا ایک تقریب کاری والا جو رول عرب دنیا میں ہے اس کو بند کر دیں اور وہ اپنے حدوں میں واپس چلے جائیں اور عربوں کو ان کے جو ایشوز ہیں ان کو وہ ڈیل کرنے دیں. تو ہو سکتا ہے کہ اور بہت ممکن ہے کہ مورسی عرب دنیا کے وہ ریپرزنٹیٹیو ہو جو ایران کو پھر سے ورلڈ کمیونٹی میں یا مسلم ورلڈ میں پھر سے واپس لے آئیں اور اس سے یہ کہے کہ وہ جس طرح کی انٹرفیئرنگ والا جو رول ہے ان کا اس کو وہ ختم کر دیں. اور عین ممکن ہے ایران کے لیے, چونکہ سیرین رجیم اب جا رہی ہے, بشار الاسد ان کے سب سے اسٹرانگیسٹ الائی تھے عرب دنیا کے اندر, اب چونکہ وہ نہیں رہیں گے تو ایجپٹ ایک ایسا ہے کہ جیسے ڈوبتے ہوئے کو تنکے کا سہارا, تو ایجپٹ ایران ایجپٹ کو بالکل اسی طرح سے نظر سے دیکھے گا. اور جو انٹرویوز اس وقت علی اکبر صالحی کی وہاں پہ الاحرام میں اور ایجپٹ کے اخباروں میں چھپی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ ایران چاہتا یہ ہے کہ ایجپٹ سے پوری دوستی ہو اور وہ تمام سارے اس کے جو مفاہمت کرنا چاہتی ہے عرب دنیا سے وہ ایجپٹ کے تھرو
ہو جائے. بہت بہت شکریہ سراج باب صاحب, آئی ایم گریٹفل, بہت شکریہ, آپ سے ہماری پھر بات ہوگی. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے آپ پروگرام سن رہے ہیں آج کے موضوع. آج کے پروگرام میں ہمارے پاس کافی موضوعات رہے اور اب ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فاروق حسنات جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
جی السلام علیکم.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا اپنے مصروف وقت میں سے آج نکالنے کا. مجھے معلوم ہے کہ آج پاکستان سے بھی اور دنیا بھر سے کتنا مشکل تھا, عید کے تناظر میں بہت ساری مصروفیات تھیں, تو آپ سے ہمیں بات کرنا ہے نومبر کے صدارتی انتخابات کی جو امریکہ میں ہو رہے ہیں. موجودہ صدر جو ڈیموکریٹک براک اوباما ہے اور ان کے مد مقابل ریپبلکن مٹ رومنی جو انتخابی مہم کا آغاز تو کر چکے ہیں. ذرائع ابلاغ کے مطابق یہ صدارتی دور کی مہم آغازی سے منفی ہے, اس سے دونوں سیاسی جماعتوں کو خطرہ ہے, کس طرح کا کیسے کس صورتحال کو آپ دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟
نہیں آپ نے کیا کہا, اقتصادی معاملات کا آپ نے؟
نہیں منفی اثرات کا, کیونکہ ایک دوسرے کے اوپر وہ جو منفی قسم کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں تو اس سے کس طرح کا نقصان پہنچنے کا, پولیٹیکل جو عمل ہے پروسیس ہے اس کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے؟
بالکل بالکل ابھی ایک تو سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں اور دوسرے رومنی آئے ہیں, ان کے ان میں کافی فرق ہے جب اقتصادی معاملات کا, خاص طور پہ جو میڈیکیئر کے اوپر ان کے بہت زیادہ اختلاف ہیں اور دوسرے اقتصادی معاملات پر بھی. اور جو نائب صدر بھی چنے ہیں ریپبلکن پارٹی میں, وہ بھی کافی رائٹ ونگ کے ہیں, تو اس لیے یہ تو جاری رہا. لیکن ہم یہ امید کی جا رہی ہے امریکہ میں, اور یہ خیال کیا بیچ کیا جا رہا ہے کہ اب جیسے انتخابات قریب آ رہے ہیں, جو بالکل قریب آ گئے ہیں, اب ایشوز پہ بھی بات ہوگی. اور اب جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ پریزیڈینشل ڈبیٹس بھی بہت اہم ہو گئی ہیں آج کل کے انتخابات میں, جبکہ دونوں صدارتی امیدوار ایک دوسرے کے سامنے آمنے سامنے کھڑے ہو کے اپنے جو پروگرام ہیں, جو ایشوز ہیں, ان کے اوپر بات کرتے ہیں, اور وہاں پہ کوئی ذاتیات کی وہاں پہ بات نہیں ہوتی. تو اس لیے اس کی طرف تو آنا پڑے گا, خاص طور پر امریکہ کے اندر کے جو معاملات ہیں, اقتصادی معاملات ہیں, ان کو کیسے صحیح کیا جائے, حکومت بڑی ہو یا چھوٹی ہو, جو کہ ایک پرانا ریپبلکن کا ڈیموکریٹک پارٹی کا یہ نقطہ نظر ایک دوسرے سے مختلف رہا ہے, اور پھر میڈیکیئر کا جو مسئلہ ہے. اس لیے یہ معاملات, یہ ایشوز جو ہیں یہ بنیں گے, اور ان کے ساتھ ہی خارجہ پالیسی بھی بہت اہم تو نہیں ہوگی, جو کہ کبھی بھی نہیں رہی امریکی صدارتی انتخابات میں, لیکن اس کی جھلکیاں ہمیں ضرور ملیں گی. افغانستان میں امریکہ کا کیا رول ہے, اس کو کیا کرنا چاہیے, خاص طور پہ جب افغانستان کے اندر افغانی جو فوج ہے وہاں کے سپاہیوں میں بغاوت کے آثار نظر آ رہے ہیں, جو کہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے امریکہ اور نیٹو فورسز کے لیے. اور پھر ایران کے ساتھ کیسے امریکہ ڈیل کرے گا, جب اسرائیل نے ایک جس قسم کا رویہ اپنایا ہوا ہے, تو یہ ایشوز کی طرف بالکل آنا پڑے گا. بالکل آپ جیسے آپ نے کہا کہ پہلے ذاتیات کے اوپر بات کافی ہوتی رہی, لیکن وہ اتنی آگے نہیں بڑھ سکی, اس لیے کہ جیسے انتخابات قریب آئیں گے, بہت ہی اہم مسئلے ہیں جس کے اوپر ان دونوں امیدواروں کو بات کرنی ہوگی.
اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ جیسے کہ پال رائن, جن کو انہوں نے چنا اپنے وائس پریزیڈنٹ کے لیے چنا, اور آپ نے پہلے اپنی بات میں بھی کہا کہ ان کا دائیں بازو کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے, اور بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں کسی حد تک لگتا ہے کہ کچھ مذہب کی بھی بات ہوتی ہے, جبکہ امریکہ نے ہمیشہ اپنے آپ کو, اپنی سیاست کو مذہب سے بالا تر رکھنے کے لیے قرار دیا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس انتخاب میں مذہب کا معاملہ بھی کسی حد تک سامنے آئے گا, اس ایشو کو اٹھایا جائے گا؟
مذہب کا معاملہ تو نیو کانس وغیرہ کا, یہ بش کے زمانے میں بھی, صدر بش کے زمانے میں بھی تھوڑا بہت تھا, اب بھی اب کوئی پیدا ہوگا, اور پھر امریکی جو عوام ہیں ان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ جو بہت رائٹ کی طرف تو نہیں جائیں گے, چونکہ ہم ہمیشہ دیکھتے آئے ہیں جو امریکی انتخابات کے نتائج آتے ہیں تو اس میں جو مڈل آف دا روڈ ہے, کینڈیڈیٹس بھی کوشش کرتے ہیں مڈل آف دا روڈ ہم رہیں, لیکن ہو یہ رہا ہے کہ اب دیکھیے ریپبلکن پارٹی سم ہاؤ دی ادر, ان کا کوئی نہ کوئی کانگریس مین یا ٹی پارٹی والے جیسا اس میں جیتے وہاں پہ ٹیکسس میں, تو یہ رائٹ کی طرف زیادہ موو کر رہی ہے, جس جو کہ تشویش کا باعث ہوگا ریپبلکن پارٹی کی لیڈرشپ کے لیے بھی, اس لیے کہ ٹھیک ہے مذہبی رجحانات ان کے زیادہ ہیں, زیادہ اس کو توجہ دیتے ہیں, زیادہ اہمیت دیتے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کے مقابلے میں, لیکن وہ قتل نہیں چاہیں گے کہ بہت زیادہ رائٹ کی طرف بھی جایا جائے, اسی قسم کا توازن رکھیں گے, وہی ان کا سب سے بڑا ایک مسئلہ بنے گا. اس لیے ڈیموکریٹک پارٹی کو تو کچھ بھی نہیں کرنا, وہ تو صرف یہ دیکھ رہے ہوں گے, بلکہ ان کے لیے ایک ایسا ہوگا کہ ریپبلکن پارٹی خود ہی اپنے آپ کو اپنا جو امیج ہے وہ خراب کر رہی ہے, اور ان کو کچھ زیادہ اس پہ کرنا بھی نہیں پڑے گا. لیکن ریپبلکن پارٹی یقیناً یہ اس کی لیڈرشپ کے لیے تشویش کا باعث ہوگا کہ وہ یقیناً رائٹ کی طرف ڈرفٹ کر رہی ہے, ان کے جو کچھ ممبران ہیں اور جو نائب صدر بھی ہیں ان کا بھی رویہ جس طرح کا کانگریس میں رہا ہے, ووٹنگ بہیویئر رہا ہے, لیکن کوشش ان کی یہی ہوگی کہ ہم بہت زیادہ رائٹ کی طرف موو نہ کریں چونکہ امریکی عوام اس چیز کو پسند نہیں کریں گے.
بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق حسنات, میں ہمیشہ کی طرح بہت آپ سے پھر بات ہوگی ہماری. تو آئیے اب ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے پروگرام پیش کیا جا رہا ہے آج کے موضوع, اور اب ہم اپنے پروگرام کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں اس ایک افسوسناک اور خبر کے ساتھ, جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ پاکستان کے ایک سینئر اور معروف صحافی جو ہمارے ان پروگراموں میں بھی باقاعدگی سے پارٹیسپیٹ کرتے تھے, حصہ لیتے تھے, شمیم الرحمان صاحب, وہ آج صبح کراچی میں انتقال کر گئے ہیں. وہ روزنامہ ڈان کے علاوہ فرانس کے خبر رساں ادارے سے بھی ان کی وابستگی رہی تھی. اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے مینیجنگ ایڈیٹر رضی احمد رضوی صاحب, جن کی شمیم الرحمان کے ساتھ طویل وابستگی رہی ہے, پیشہ وارانہ اور دوستانہ دونوں طرح سے. تو السلام علیکم رضی صاحب.
وعلیکم السلام باجد, بہت شکریہ.
رضی صاحب, یہ آپ سے پوچھتے ہیں, ابھی ہمارے ساتھ حبیب خان غوری بھی, جو حبیب صاحب ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم غوری صاحب.
وعلیکم السلام.
السلام علیکم غوری صاحب, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟
ہاں وعلیکم السلام, اللہ کا شکر ہے, آپ خیریت سے ہیں؟
جی مبارک. عید مبارک آپ کو بھی.
تو چلیے ہم بات کرتے ہیں اس وقت, اب تو یہ حبیب خان غوری صاحب یہ بھی سینئر صحافی ہیں, روزنامہ ڈان سے وابستہ ہیں, اور شمیم الرحمان صاحب کے پرانے ساتھیوں میں سے ہیں اور پیشہ وارانہ اعتبار سے بہت قریب رہے ہیں. اب رضی احمد رضوی صاحب یہاں پر ہیں, انہی سے پوچھتے ہیں. رضی صاحب, پہلے یہ بتائیے گا کہ شمیم الرحمان کو کی میڈیا میں کمی کیسے محسوس ہوگی, کس طرح سے آپ اس کو یاد کریں؟
باجد, سب سے پہلے تو میں کچھ یادیں تازہ کروں گا شمیم الرحمان صاحب سے جو ہماری وابستگی رہی. دراصل آج میرے لیے بہت ایک اداسی کا دن ہے, جب صبح میں نے خبر پڑھی, جب اٹھا اور سب سے پہلے ہماری نظر پڑی کہ شمیم الرحمان اب ہم میں نہیں رہے, تو ایسا دھچکا لگا کہ میں یقینی نہیں کر پایا, کیونکہ شمیم الرحمان سے ہماری وابستگی کوئی 40 سال سے زیادہ عرصے کی ہے. جب 1969 یا 1970 کا زمانہ تھا جب ہماری ملاقات ہوئی ان سے پریس کلب میں, میں بھی نیا نیا وارد ہوا تھا تقریباً اس پیشے میں اور ٹیلی ویژن نیوز سے وابستہ تھا. تو شمیم صاحب سے اس کے بعد جو دوستی کا سلسلہ رہا وہ مضبوط ہوتا رہا, اور پھر وہ جب پی پی آئی سے نکل کر بزنس ریکارڈر میں گئے اور وہاں سے پھر ٹیلی ویژن میں آئے اور ہمارے ساتھی بن گئے, تو یہ رشتہ بہت ہی مستحکم ہو گیا. وہ دراصل میں اس وجہ سے میں ان کو بہت پسند کرنے لگا کہ وہ بہت ہی ایک اسٹریٹ فارورڈ انسان تھے اور ہمیشہ سچ کا ساتھ دینے والے اور غلط کو غلط اور صحیح کو صحیح کہنے والے, اور ایک نڈر اور بے باک صحافی کے طور پہ میں نے دیکھا کہ ان میں ایک صلاحیت موجود ہے. معقولیت پسند انسان تھے, اور جہاں کہیں کوئی غلط بات ہوتی تھی تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے اور اس کی مخالفت بھی کرتے تھے اور اس میں پیش ہوتے تھے, اور یہ سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد 1970 کے انتخابات ہوئے, اس کے بعد جو واقعات ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں. تو اس دوران میں اور شمیم الرحمان گھنٹوں پاکستان کی سیاست پہ اور اس وقت سابق مشرقی پاکستان میں جو کچھ ہو رہا تھا اور 1970 کے انتخابات کے بعد جو صورتحال پیدا ہو رہی تھی اس پہ گھنٹوں ہم بیٹھ کے گفتگو کرتے اور انالائز کرتے, اور حتیٰ کہ رات کے جو ہے دیر گئے تک ہماری یہ باتیں ہوتی رہتیں, اور تمام واقعات پہ ہمیں یعنی دکھ بھی ہوتا اور اس کا ہم تجزیہ کرتے, اور بہت ساری باتیں وہی ہو رہی تھیں جن کا ہم تجزیہ کرتے تھے. تو شمیم الرحمان کی بڑی گہری نظر ہوتی تھی ان چیزوں پہ, اور ایک سچے پاکستانی اور محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے ان کے دل میں بڑا درد ہوتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے یہ سب کچھ, اور سیاستدانوں کی جو ریشہ دوانیاں اور جو کچھ کردار تھا فوج کا یا سیاستدانوں کا اس پہ وہ بڑے دکھی بھی ہوتے تھے. تو یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ٹیلی ویژن میں ہم اکٹھے ہو گئے اسلام آباد میں. پھر 1979 میں جب سوویت یونین نے حملہ کیا افغانستان پہ, تو افغانستان کا ایک مخصوص جو شمیم الرحمان کا جو ایک خاص دلچسپی کا موضوع تھا وہ جیو اسٹریٹجک سچویشن جو تھی وہ ان کا خاص موضوع ہوا کرتا تھا. تو اس لحاظ سے وہ افغانستان کی کوریج میں کافی دلچسپی لینے لگے اور خاصی انہوں نے جو ہے اس کی کوریج کی, اور اس کے بعد سے سلسلہ چلتا رہا. اس کے بعد ان کا جو ہے کرکٹ جو ہے وہ اس میں بھی خاصی دلچسپی تھی, اور جب وہ ایک موقع پہ جب میں یہاں آ چکا تھا وائس آف امریکہ میں, 1990s کی بات ہے, تو جنوبی افریقہ میں جب پاکستان کا اور جنوبی افریقہ کا میچ ہو رہا تھا تو وہاں وہ موجود تھے, اور اس سے بڑی یعنی ان کے ساتھ ہمارا رابطہ رہا, بڑی انہوں نے کوریج کی ہمارے لیے بھی. تو جو میں نے کچھ دیکھا کہ ہماری جو ان کے ساتھ دوستی رہی اور ہم نے اکٹھے بہت وقت گزارا, بلکہ ایک عرصے تک ہم اکٹھے رہے بھی ایک ہی مکان میں اسلام آباد میں, وہ ایک بہت ہی سادہ اور سچا انسان تھا, اور انہوں نے نہ دولت بنائی نہ اپنے کانٹیکٹ سے غلط فائدہ اٹھایا. اور جب آج پاکستان میں معاشرے کے مختلف شعبے جو ہیں انتشار کا شکار نظر آتے ہیں, تو میں محسوس کرتا ہوں کہ شمیم الرحمان کی کمی یقیناً صحافت کے پیشے میں محسوس کی جائے گی, اس لیے کہ گویا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آندھی میں چراغ جلانے کے جو ہے انہوں نے عزم کر رکھا تھا, اور حق و صداقت کی بات کرتا تھا اور کوئی لگی لپٹی نہیں رکھتا تھا, اور جو ہے یہی بات جو ہے صاف گوئی ان کی طبیعت کا خاصا رہی. اور یقیناً ہمارے وائس آف امریکہ کے سامعین بھی انہیں مس کریں گے, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ شمیم الرحمان جو ہے مختلف موضوعات پر, خاص کر پاکستان کے سیاسی موضوعات پہ, حالات پہ, کراچی کے حالات پہ وہ اپنا نقطہ نظر پیش کرتے تھے جسے کافی پسند کیا جاتا تھا, اس لیے کہ وہ بڑے غیر جانبدار اور بے لاگ تبصرے ہوا کرتے تھے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ شمیم الرحمان آج ہم میں نہیں ہیں, لیکن میں نہ صرف ایک دوست بلکہ ایک بے باک صحافی اور ایک سچے انسان کے طور پر ان کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. اور چونکہ ہمارا رابطہ ان سے ایک طویل عرصے تک براہ راست نہیں تھا, لیکن ہم اکٹھے یعنی بات چیت ہوتی رہتی تھی ٹیلی فون پہ یا ای میل پہ, اور آخری ملاقات ہماری ہوئی تھی تقریباً 4 سال پہلے, لیکن اس دوران شمیم الرحمان اور بھی ایکٹیو ہو گئے تھے. تو اب حبیب خان غوری صاحب موجود ہیں, تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ صحافت کے شعبے میں, اور ان کے ساتھ بہت قریبی ان کا تعلق رہا, اور پھر ایک ایکٹیوسٹ کے طور پہ ان کی کیا خدمات رہیں. تو حبیب خان غوری صاحب,
حبیب صاحب آپ پہ جتنی تفصیل سے شمیم الرحمان کی لائف کے بارے میں بتایا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ کافی سے زیادہ ہی رہا, لیکن میرا اپنا جو تجربہ شمیم صاحب کے ساتھ رہا وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان چند لوگوں میں سے رہ گئے ہیں کہ جنہوں نے حال ہی کی کتابیں پڑھی تھیں, اخلاقیات کے درس پڑھے تھے, مولانا رومی صاحب کا لٹریچر جنہوں نے پڑھا تھا, شیخ سعدی کی حکایات پڑھی تھیں, اس کے نتیجے میں جو ایک چیزل کر کے ایک انسان, ایک جس کو انسان دوست کہہ سکتے ہیں, وہ ان کے اندر بہت زیادہ ابھار تھا اس کا. وہ کسی دوسرے کے دکھ درد کو دیکھ کر اس کو اپنا دکھ درد سمجھ کے اس کو کوشش کرتے تھے کہ اسے بانٹے. تو ایک تو یہ چیز تھی, ان کا ایک پہلو یہ تھا, اور دوسرا پہلو ان کا یہ تھا کہ وہ بہت ہی ورسٹائل جرنلسٹ رہے. انہوں نے کوئی ایسا شعبہ زندگی صحافت کا نہیں چھوڑا کہ جس کے اندر ان کی دسترس نہ ہو, یا جس کے بارے میں اگر آپ ان سے کوئی سوال کریں تو اس کا وہ جواب نہ دے سکے. کورٹ کے جو کیسز, ہائی پولیٹیکل ٹرائل جو ہوئے پاکستان میں بھٹو صاحب کے اور نواز شریف کے اور دوسرے کیسز, اس کے اندر ان کو ہمیشہ بھیجا جاتا تھا. اسپورٹس کے جو ایونٹس ہوئے, اسپورٹس بھی انہوں نے جس انداز سے کور کیے اس کا کوئی جواب نہیں, جیسے کسی نے اس کے اوپر یہ نہیں کہا کہ اس کے اندر جانبداری کا مظاہرہ ہوا ہے. کبھی کورٹ کے اندر کیسز کے سلسلے میں کبھی کوئی نوٹس یہ نہیں آیا کہ آپ نے غلط بیانی سے کام لیا ہے. یہی ان کی سیاسی بصیرت کا عالم تھا, اور خصوصاً جیسا آپ نے ذکر کیا کہ انٹرنیشنل ریلیشنز ان کا ایک خاص فیلڈ تھا, جو پولیٹکس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل اسٹریٹجی جو تھی وہ ان کا ایک بہت ہی ایسا سبجیکٹ تھا جس کے اوپر وہ نظر رکھتے تھے, یا انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ اس کے بڑے ایکٹیو ممبر تھے. ان کی کافی اس پر نظر تھی کہ بین الاقوامی تعلقات میں کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں, تو اس لیے اس سے ان سے جب کبھی بھی آپ کسی ایشو پر گفتگو کرتے تھے تو وہ یقیناً اس کے اوپر ان کو سیر بحث معلومات ہوتی تھیں, اور اس کے اندر آپ کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے تھے. یہی چیز ان کی سب سے بڑی ایک اور جو خوبی تھی, جو اب کی زمانہ پاکستان میں تو میں نہیں دیکھتا, کہ وہ چھوٹے اور بڑوں کی کوئی تمیز نہیں کرتے تھے. اس میں جو نئے لوگ آتے تھے ان کو انکریج کرنا, اگر ان سے انہوں نے کسی نے کوئی سوال کیا تو اس کو جواب دینا, اور جب وہ دفتر میں آتے تھے تو دفتر میں ہر ایک کے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان سے, نیا آیا ہو بندہ یا کوئی جونیئر ہو یا کوئی سینئر ساتھی ہو, ان سے ہر ایک سے ہلو آئے کر کے خیریت معلوم کر.
غوری صاحب, مجھے افسوس ہے کہ ہمارا پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ہمیں یہاں بات ختم کرنی پڑے گی. شمیم الرحمان صاحب کے بارے میں بہت تفصیلی بات ہو سکتی تھی, میں بہت آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں. آج کے پروگرام میں میرے ساتھ پروڈیوسر شنالی سین تھی، انجینئر گریگ برنز تھے، اور رضی احمد رضوی اور حبیب غوری صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، وہ اس وقت ہمارے ساتھ تھے شمیم الرحمان صاحب کو یاد کرنے میں. بہجت اجازت چاہتی ہے آپ سے، ہماری ملاقات پھر ہوگی. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے، اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.